السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
نواز شریف کی اوپن ہارٹ سرجری کامیاب رہی. وزیر اعظم کے بھائی اور بیٹی کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ.
فوج کے سب سے بڑے گولہ بارود کے ڈبے میں آگ زدگی. 17 فوجی جوان ہلاک، 19 زخمی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR نے منگل کے روز رپورٹ دی ہے کہ سن 2016 میں 2500 سے زیادہ تارکین یورپ جانے کی کوشش میں بحر روم پار کرتے ہوئے مارے گئے ہیں. اور گلوبل سلیوری انڈیکس کی طرف سے منگل کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 4.5 کروڑ افراد کسی نہ کسی انداز کی جدید غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور جنوبی کوریا کے حکام کے مطابق شمالی کوریا کی طرف سے منگل کو کیا جانے والا میزائل تجربہ بظاہر ناکام ہو گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کا لندن میں منگل کو دل کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور سرجری کے بعد اب مصنوعی تنفس کے آلات ہٹا دیے گئے ہیں. وزیراعظم کی بیٹی مریم نواز نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ اطلاع دی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کی منگل کو لندن کے ایک اسپتال میں اوپن ہارٹ سرجری کی گئی، جس کے بعد ان کی بیٹی مریم نواز نے سرجری کو کامیاب قرار دیا. وزیراعظم کی بیٹی مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں سے ایک میں کہا کہ سرجری کامیاب رہی اور وزیراعظم کو اب پمپ سے ہٹا دیا گیا ہے. مریم نواز کے ایک بیان کے مطابق وزیراعظم نواز شریف کو سرجری کے بعد انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا. وزیراعظم نواز شریف کے آپریشن کے حوالے سے مریم نواز اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے معلومات فراہم کرتی رہیں. سرجری کے بعد لندن میں اسپتال کے باہر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا،
4 بائی پاس ہوئے اور الحمدللہ ڈاکٹرز نے میاں صاحب کی اس ہارٹ سرجری کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب قرار دیا ہے. اور اس وقت میاں نواز شریف الحمدللہ اس وقت آپریشن تھیٹر سے باہر آ چکے ہیں اور وہاں پر ان کو دوسرے ICU میں رکھا گیا ہے.
پاکستان کے وزیر اعظم کی یہ سرجری ایسے وقت ہوئی جب رواں ہفتے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا جانا ہے، جبکہ اس کے علاوہ پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کے حوالے سے بھی حکومت کو چیلنج کا سامنا ہے. اپنی سرجری سے ایک روز قبل ہی وزیر اعظم نواز شریف نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے قومی اقتصادی کونسل اور کابینہ کے خصوصی اجلاسوں کی صدارت کی تھی. وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ لندن میں قیام کے دوران نواز شریف اپنے معاونین کی مدد سے حکومت کے امور چلاتے رہے. تاحال یہ واضح نہیں کہ اوپن ہارٹ سرجری کے بعد وزیر اعظم کتنے روز تک لندن میں قیام کریں گے. اس بارے میں ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم کے بھائی اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا کہ ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کیا جائے گا.
ظاہر ہے کہ ایک سائیکل ہے ریکوری کا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو نے چاہا تو بہت جلد وہ ریکور کریں گے، لیکن اس کے لیے جو منیمم ٹائم ہے اس کے لیے ڈاکٹرز کی جو ایڈوائس ہے اس کو پھر پورا عمل کیا جائے گا.
وزیر اعظم نواز شریف گزشتہ ماہ بھی اپنے علاج کے لیے لندن گئے تھے، لیکن چند روز قیام کے بعد وطن واپس آ گئے تھے. تاہم اس مرتبہ جب وہ اپنا طبی معائنہ کروانے کے لیے لندن گئے تو ڈاکٹروں نے انہیں اوپن ہارٹ سرجری کی تجویز دی تھی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق افغانستان میں اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں کی تعداد 12 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 برسوں میں یہ تعداد دگنی ہوئی ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
افغانستان میں گزشتہ 3 سالوں کے دوران تشدد کے واقعات کے باعث 12 لاکھ سے زائد افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. یہ بات انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے منگل کو اپنی ایک رپورٹ میں بتاتے ہوئے کابل حکومت اور بین الاقوامی برادری سے جنگ کے باعث اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد کے مسئلے کو حل کرنے پر زور دیا۔ کابل میں جاری کی گئی رپورٹ میں تنظیم کا کہنا تھا کہ جیسے لڑائی میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ہی بے گھر افراد کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور یہ لوگ ہولناک حالات میں اپنی بقا کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ سن 2001 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے افغانستان میں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے اس ملک میں جنگ کی صورتحال ہے، جبکہ حالیہ مہینوں میں ایک بار پھر طالبان نے اپنی پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق صرف سال 2015 میں افغانستان میں 11,000 سے زائد شہری ہلاک و زخمی ہوئے اور ان کی اکثریت شدت پسندوں کی کارروائیوں میں نشانہ بنی۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے عہدیدار لال گل لال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تنازع میں شدت سے لوگوں کے لیے حالات مزید ابتر ہو سکتے ہیں۔
آپ جانتا ہے کہ اس جنگ کا سیزن جو ہے وہ تو گرمی موسم میں بڑھتا جا رہا ہے، اور اس جتنے جنگ بڑھتا جا رہا ہے اس قدر لوگ بے جا شدگان جو ہے اس کی تعداد میں بڑھ ہو سکتا ہے۔ جب تک جھگڑے ہو رہا ہے اور امن نہیں آ سکتے وہاں، تو ہیومن رائٹس وائلیشن، بچوں کا وائلیشن، چلڈرن رائٹس وائلیشن، یہ ساری ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب وہاں امن ہوگا، وہاں تعلیم بھی ہوگا، وہاں ہیومن رائٹس بھی ہوگا، وہاں ساری کچھ بھی ہے، رول آف لا بھی ہوگا۔
ایمنسٹی نے اپنی رپورٹ میں کابل کے ایک کیمپ میں ایک دہائی سے زائد عرصے سے مقیم فرزانہ کا حوالہ دیا۔ یہ خاتون 7 بچوں کی ماں ہیں جو صوبہ پروان سے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں منتقل ہوئیں۔ فرزانہ کے شوہر نے چند سال پہلے انہیں چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد سے وہ اکیلے ہی اپنے کنبے کا پیٹ پال رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے کھانا نہ رکھ سکتے ہوں تو یہ گولی لگنے سے بھی بدتر ہے۔ تنظیم نے الزام عائد کیا کہ ایسے علاقوں میں جہاں بین الاقوامی برادری بھی مدد فراہم کر رہی ہے، افغان حکومت اس مسئلے سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ افغان تجزیہ کار ہارون میر نے وی او اے سے گفتگو میں کہا کہ نقل مکانی کرنے والے افراد کی اتنی بڑی تعداد افغان حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ افغان حکومت کے وسائل کم ہیں اور وہ بین الاقوامی برادری پر انحصار کرتی ہے، اور یہ حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ان لوگوں کا اضطراب حکومت پر مزید دباؤ بڑھاتا ہے، اور اتحادی حکومت جو کہ پہلے ہی سیاسی و اقتصادی مسائل کا شکار ہے، اس کے لیے یہ ایک اضافی دباؤ اور مسئلہ ہے۔ لیکن افغان پناہ گزینوں کی وزارت کے ترجمان حافظ احمد میاں خیل نے ایمنسٹی کے فراہم کردہ اعداد و شمار سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تعداد 10 لاکھ کے لگ بھگ ہے، اور ان میں بہت سے لوگ صرف جنگ ہی سے نہیں بلکہ سیلابوں اور زلزلے جیسی قدرتی آفات سے متاثر ہوئے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
گلوبل سلیوری انڈیکس کی طرف سے منگل کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 4.5 کروڑ افراد کسی نہ کسی انداز کی جدید غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارت اور ازبکستان ان ملکوں میں سر فہرست ہیں، جہاں غلاموں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور آبادی میں غلاموں کا تناسب سب سے بڑھ کر ہے۔ ازبکستان کے شہری کپاس کی کٹائی کے لیے جبری مشقت پر مجبور ہیں۔ شمالی کوریا میں بھی آبادی میں غلامی کا تناسب سب سے زیادہ ہے، جہاں جیلوں میں جبری مشقت سے کام لیا جاتا ہے اور عورتوں کو مالی فوائد کے لیے جنسی استحصال اور جبری شادیوں پر مجبور کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر امیر ملکوں میں غلامی کی سطح بہت کم ہے، اور کم شرح رکھنے والے 12 چوٹی کے ملکوں میں مغربی یورپ کے ملک، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ تاہم کچھ امیر اور مستحکم ملکوں اور حکومتوں نے جدید غلامی کے خلاف نسبتاً بہت کم اقدامات کیے ہیں۔ ان میں قطر، سنگاپور، کویت، برونائی، ہانگ کانگ، سعودی عرب، بحرین، عمان، جاپان اور جنوبی کوریا شامل ہیں۔ پاکستان میں غلاموں جیسی زندگی گزارنے والوں کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اس رپورٹ کے اہم نکات کے ساتھ اسلام آباد سے عشرت سلیم۔
ایک عالمی مطالعے کے مطابق غلامی جیسے حالات میں زندگی گزارنے والے افراد کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں 3rd نمبر پر ہے۔ آسٹریلیا کی تنظیم واک فری فاؤنڈیشن کی طرف سے جاری کی گئی گلوبل سلیوری انڈیکس 2016 میں کل آبادی میں غلامی جیسی زندگی گزارنے والوں کے تناسب کے لحاظ سے دنیا کے 167 ملکوں کی درجہ بندی کی گئی ہے، جس میں پاکستان کا نمبر 6 ہے۔ تاہم وہ ممالک جن میں جدید غلامی کے شکار افراد کی سب سے زیادہ تعداد پائی جاتی ہے، ان میں بھارت سر فہرست ہے۔ دوسرے نمبر پر چین، تیسرے پر پاکستان، چوتھے پر بنگلہ دیش، جبکہ ازبکستان کا نام پانچویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کے حوالے سے دیے گئے اعداد و شمار میں کہا گیا ہے، یہاں اندازاً 21,35,000 افراد غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارت میں جدید غلامی کی زندگی گزارنے والوں کی تعداد کا تخمینہ 1,83,00,000 سے زائد لگایا گیا ہے، جبکہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے کی گئی عالمی درجہ بندی میں بھارت کا نمبر چوتھا ہے۔ تاہم رپورٹ کے بقول پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی حکومت غلامی کو ختم کرنے کے لیے زیادہ فعال ہے، اور اس سلسلے میں اس نے کئی اقدامات بھی کیے ہیں۔ رپورٹ کے تخمینے کے مطابق چین میں لگ بھگ 34,00,000 افراد جدید غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جبری مشقت کے خلاف طویل عرصہ سے سرگرم بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ کی سیکرٹری جنرل سیدہ غلام فاطمہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے غیر رسمی شعبے اور بہت سی صنعتوں میں محنت کشوں کو ان کی محنت کی کم سے کم اجرت ادا نہیں کی جا رہی۔
انفارمل سیکٹر میں کام کرنے والے، گھروں میں کام کرنے والی بچے بچیاں، خواتین، اور کول مائنز میں کام کرنے والے، کارپیٹ انڈسٹری جو کہ کاٹیج انڈسٹری بن گئی ہے اور وہاں بھی جبری مشقت کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، انسٹرومنٹ والی جتنے بھی یہ سرجیکل انسٹرومنٹ بنتے ہیں، منیمم ویج جہاں پہ کم ہوگا، لیونگ ویج لوگ دنیا میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہاں پر منیمم ویج سے بھی آدھا 962 روپے 1,000 اینٹ بنانے کا ریٹ ہے، عام اینٹ بنانے کا ریٹ، اور مزدور کو جب ملتا ہے 400 روپے۔ آج مجھے گجرات سے رپورٹ آئی ہے کہ 300 روپے 1,000 انچ بنانے کا مل رہا ہے۔
ان کے بقول اس کی وجہ یہ ہے کہ کم سے کم اجرت پر عمل درآمد کرانے والے سرکاری ادارے اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے، اور نہ ہی صنعتی اداروں میں درست طریقے سے لیبر انسپیکشن کی جاتی ہے، جس کے باعث نہ صرف مزدور طبقے کی حق تلفی ہو رہی ہے بلکہ پاکستان کا نام دنیا میں غلامی جیسے حالات میں زندگی گزارنے والے افراد کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے، جو ملک کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ واک فری فاؤنڈیشن نے 2014 سے اب تک دنیا بھر میں 25 گیلپ سروے کرائے ہیں، جن میں 28,000 افراد سے جدید غلامی سے متعلق سوالات کیے گئے۔ جدید غلامی کی موجودگی کا تخمینہ انہی جائزوں سے حاصل کیے گئے اعداد و شمار سے لگایا گیا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر نے منگل کے روز رپورٹ دی ہے کہ سن 2016 میں 2,500 سے زیادہ تارکین یورپ جانے کی کوشش میں بحر روم پار کرتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سن 2015 کے دوران پہلے پانچ مہینے میں 1,855 افراد موت کا شکار ہوئے۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ولیم اسپنڈلر نے بتایا ہے کہ بحر روم میں مرنے والوں کی شرح فی الوقت 81 میں سے ایک ہے، اور شمالی افریقہ سے اٹلی کا راستہ زیادہ خطرناک ہے، اور 2,119 اموات اس سال رپورٹ ہوئی ہیں جو یہ سفر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد نائجیریا یا گیمبیا سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ شام، افغانستان اور عراق سے تارکین ترکی سے یونان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے حکام کے مطابق شمالی کوریا کی طرف سے منگل کو کیا جانے والا میزائل تجربہ بظاہر ناکام ہو گیا ہے۔ جنوب کی وزارت دفاع کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم صورتحال کا بہت غور سے جائزہ لے رہے ہیں اور اپنی دفاعی پوزیشن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ میزائل مشرقی ساحلی شہر وونسان کے قریب سے چھوڑا گیا تھا۔ قبل ازیں جاپان کے ریڈیو این ایچ کے نے خبر دی تھی کہ حکومت نے ممکنہ میزائل تجربے کے تناظر میں اپنی فوج کو چوکس کر دیا تھا۔ جاپان نے اپنے بحریہ کے ایک جنگی جہاز کو بھی حکم دیا تھا کہ اس کی حدود میں آنے والے کسی بھی میزائل کو مار گرایا جائے۔ حکام نے میزائل کی نوعیت کے بارے میں تو نہیں بتایا، لیکن اطلاعات کے مطابق درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا موسوڈان میزائل ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی میزائل کا اپریل میں 3 بار کیا جانے والا تجربہ بھی ناکام رہا تھا۔ عراق میں فوجی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے پیر کے روز ایک آپریشن کا آغاز کیا تاکہ داعش کے زیر قبضہ شہر فلوجہ کو واگزار کروایا جا سکے، جہاں کئی مقامات پر ان کی گرفت کافی مضبوط ہے۔ وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
عراق میں شیعہ ملیشیا گروپ موبلائزیشن فورسز نے جو حشد الشابی کے نام سے معروف ہے پیر کے روز ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں بظاہر ملیشیا اور عراقی فوج داعش کے عسکریت پسندوں سے لڑائی کر رہی ہیں۔ فضا سے بنائی گئی ویڈیو میں جو عراقی فوج نے جاری کی ہے شہر کے اندر اور باہر ہوائی حملے دیکھے جا سکتے ہیں۔ عراقی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل حامد المالکی نے پیر کے روز خبر سائیدارے ایسوسیٹڈ پریس کے ساتھ اس حملے کی پیش رفت پر بات کی۔
بلغ عدد طلعاتنا لإسناد عمليات الفلوجة فقط 240 طلعة قتالية۔
فلوجا کے ہمارے لڑاکا طیاروں نے 240 جنگی حملے کیے جبکہ فوجی آپریشن میں مدد کے لیے 320 عام پروازیں کی ہیں۔ فلوجا میں داخل ہونے کے لیے ہم نے آج آپریشن شروع کیا ہے۔ عراقی فوج بظاہر فلوجا کی جانب پیش قدمی کرتی نظر آ رہی ہے۔ بعض افراد عراقی جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہراول دستے کی اطلاعات کے مطابق بڑی تعداد میں اموات بھی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لڑائی آمنے سامنے نہیں ہے بلکہ مارٹر گولے داغے جا رہے ہیں، کار بم حملے کیے جا رہے ہیں اور چھپ کر گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ تاہم حکومت کی حامی فورسز نے فرانسیسی خبر رسائی ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ وہ پر عزم ہیں۔ حکومت کے حامی ایک جنگجو کرار جاسم کے الفاظ،
ماسكين من شمال الجسر الياباني ابتداء من نقطه الصبات مسافه تقدر اكثر من 8.5 كيلو۔
ہم نے داعش کا موصل تک پیچھا کیا، وہ وہاں سے نکل گئے، اب یہاں کوئی نہیں، وہ گھیر لیے گئے ہیں۔ اب وہ محض یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ فرار کیسے ہوں، اب ان کے بچنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں۔ حکومت کی حامی فورسز نے داعش کے کئی جنگجوؤں کے مرنے کی اطلاع دی ہے، تاہم کئی افراد کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے جن سے اہم معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ سنیوں کے مضبوط گڑھ فلوجہ پر داعش کا قبضہ عراق کے کسی بھی دوسرے شہر سے زیادہ عرصے سے ہے۔ ایسے میں جب لڑائی میں شدت آتی جا رہی ہے، شہر میں گھرے عام لوگوں کی حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ تقریباً 800 کے قریب افراد شہر سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں جبکہ دوسرے ہزاروں افراد تاحال وہاں گھرے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں کے مطابق انہیں عام شہریوں کی حالت کے بارے میں انتہائی ہولناک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انتہائی دائیں بازو کے قوم پرست سیاستدان ایوگدور لیبرمین نے پیر کے روز اسرائیل کے نئے وزیر دفاع کا حلف اٹھا لیا، جبکہ متعدد دوسرے سیاستدانوں نے حکومت پر اعتراض کیا ہے کہ وہ شدت پسند ہوتی جا رہی ہے۔ لیبرمین اسرائیل میرا وطن نامی کٹر قوم پرست جماعت کے رکن ہیں جو اب حکومتی اتحاد کا حصہ ہے۔ وہ پہلے بھی متعدد اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں جن میں وزیر خارجہ کا منصب بھی شامل ہے۔ اسرائیل کے نئے قوم پرست وزیر دفاع نے کہا ہے کہ وہ دو ریاستی حل کے حق میں ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے کے آخر میں اسرائیل فلسطین تنازع کے حل سے متعلق پیرس میں ہونے والی میٹنگ میں ممکن ہے کہ اسرائیل کو مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے راضی کیا جائے۔ تاہم اس کانفرنس سے کسی بڑی پیش رفت کی امید نہیں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار نائک چنگ کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
حالیہ دنوں میں اسرائیل اور فلسطین کے مابین بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تنازع دونوں فریقوں کے لیے معمول بن چکا ہے۔ تاہم اسرائیل کے نئے وزیر دفاع مسٹر لیبرمین کے اس بیان کے بعد کہ وہ بقول ان کے دو طرح کے لوگوں کے لیے دو ریاستوں کے حامی ہیں، کچھ امیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس کے باوجود کہ مذاکرات کا عمل گزشتہ دو سال سے بھی زیادہ عرصے سے تعطل کا شکار ہے، امریکی وزیر خارجہ جان کیری مشرق وسطی تنازع کے ایک دیرپا حل کے لیے اب بھی پر امید ہیں۔ وزیر خارجہ جان کیری کے الفاظ،
I will work with the French, I'll work with the Egyptians, I will work with the Arab community, I'll work with the global community۔
میں فرانس کے ساتھ بات کروں گا، مصریوں کے ساتھ کام کروں گا، عرب برادری کے ساتھ کام کروں گا اور عالمی برادری کے ساتھ کام کروں گا تاکہ ایک ایسا راستہ تلاش کیا جا سکے جس کے تحت دونوں فریقوں کو واپس مذاکرات کی میز پر لایا جائیں اور بالآخر ایک حتمی معاہدے تک پہنچا جا سکے، ایسا معاہدہ جو تمام فریقوں اور خطے کی ضروریات کے عین مطابق ہوں۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزراء کو اس میٹنگ سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ تاہم بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ نگار نتن سیچ کہتے ہیں کہ اس نئی پیش رفت سے امن عمل کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔
They might get Israel to acquiesce somewhat to this kind of idea. But a major breakthrough, a major movement in the peace process.
وہ اسرائیل کو کسی حد تک اس کے لیے راضی کر سکتے ہیں، تاہم کسی بڑی پیش رفت کے امکانات کافی کم ہیں۔ یہ الفاظ تھے بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے منسلک طرزیہ نگار نیتن سیٹس کے۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی طرف سے نمائندگی کے بغیر پیرس میں اس میٹنگ کا مقصد ایک عالمی کانفرنس کے لیے ایک ایسا پیمانہ مقرر کرنا ہے جس پر اسرائیل کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریاست پر بات کی جا سکے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اگرچہ امریکہ میں پیر کے روز میموریل ڈے کی تعطیل کی وجہ سے مصروفیات میں تبدیلی آئی، مگر پھر بھی توجہ کا مرکز صدارتی انتخابات ہی رہے، جہاں تقریباً روزانہ ہی حالات و واقعات میں آتے نئے نئے موڑ۔ ابتدائی انتخابات کے نشیب و فراز کا غیر معمولی سلسلہ ختم ہونے پر روایتی عقل و دانش کو حیرت زدہ کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین کی ایک رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک درجن سے زیادہ ریپبلکن صدارتی امیدواروں میں سے ایک تھے، جن میں سے کوئی بھی اس میدان میں انتہائی مقبول قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، جبکہ ہلری کلنٹن دیگر دو ڈیموکریٹک حریفوں کے مقابلے میں سر فہرست رہیں۔ گزشتہ ہفتے کلنٹن نے باضابطہ طور پر ریپبلکن صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کر لی۔ ہمیں نامزدگی حاصل ہو گئی ہے، اور اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جس کا آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ جبکہ کلنٹن کو آخری پرائمری انتخابات میں شکست سے بچنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے انسپیکٹر جنرل کی اس رپورٹ نے حالات اور بھی خراب کر دیے، جس میں کہا گیا تھا کہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ای میلز کا استعمال اس طرح کیا کہ اس سے محکمے کی پالیسیوں کی خلاف ورزی ہوئی۔ اس رپورٹ کے بعد کلنٹن کو دفاعی انداز اختیار کرنا پڑا۔
The use of personal email was a practice by other secretaries of state and the rules were not clarified until after I had left and as I've said many times if I
ذاتی ای میل کا استعمال دیگر وزراء خارجہ بھی کرتے رہے ہیں، اور ضابطے میرے سبکدوش ہونے تک بھی واضح نہیں تھے۔ جیسے کہ میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملتا تو میرا انداز مختلف ہوتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں،
But I watched Hillary Clinton, as I say, crooked Hillary. She is crooked.
میں ہلری کلنٹن کو دیکھتا رہا ہوں، جیسا میں کہتا ہوں ہلری بددیانت ہیں، وہ دھوکے باز ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، افسوس وہ بہت جھوٹ بولتی ہیں، ہلری تباہی ہیں، ان کے فیصلے کی صلاحیت بری ہے۔ اسی دوران ٹرمپ نے پہلے رضامندی کا اظہار کیا اور پھر کلنٹن کے مد مقابل برنی سینڈرز کے ساتھ ایک مجوزہ مباحثے سے انکار کر دیا۔ امریکی ٹیلی ویژن کے پروگرام جمی کمل لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی کے امیدوار برنی سینڈرز نے کہا،
What I hope will happen is that in fact I will run against them as the Democratic nominee for President of the United States and if I do
مجھے جس بات کی توقع ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کا مقابلہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار کی حیثیت سے مجھ سے ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو ہم انہیں شکست دیں گے، بری طرح شکست دیں گے۔ ٹرمپ کو شکست دینے پر سینڈرز اور کلنٹن دونوں متفق ہیں۔ کلنٹن کہتی ہیں،
The stakes could not be higher. There is absolutely no way that we can let Donald Trump get anywhere near the White House.
داؤں پر اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، ایسا قطن کوئی راستہ نہیں کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس کے قریب بھی جانے دیں۔ مگر کلنٹن اور سینڈرز کو ابھی ایک دوسرے سے نمٹنا ہے، اور ڈیموکریٹک پارٹی ابھی کسی کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اسی دوران ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار اور ارکان کے اپنی پارٹی کے نامزد امیدوار کی حمایت کے آثار ظاہر ہونے لگے ہیں، اور پہلی مرتبہ رائے عامہ کے جائزوں میں ٹرمپ کو کلنٹن پر معمولی سبقت حاصل ہوئی ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں،
And I'm leading in the polls. We're leading in almost every poll now. Do you believe this? It's so great.
رائے عامہ کے جائزوں میں مجھے سبقت حاصل ہے، ہم اب ہر پول میں جیت رہے ہیں، کیا آپ اس پر یقین کر سکتے ہیں؟ یہ زبردست بات ہے۔ آئندہ منگل کو پرائمری انتخابات کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا، اور آخری انتخابات سب سے بڑی امریکی ریاست کیلیفورنیا اور متعدد دیگر ریاستوں میں ہوں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
रितेश देशमुख अब बैंजो बजाएंगे। तफसीलात फिक्र व फन में।
कभी सोचा है कि मुंबई को सपनों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सपने सिर्फ बंगलों और इमारतों में नहीं, गलियों की गंदी नालियों में भी पलते हैं। ऐसा ही एक टैलेंट इन झोपड़पट्टियों के गटर में पड़ा है।
रितेश ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी आने वाली फिल्म बैंजो का ट्रेलर पोस्ट किया है, जिसमें वो एक मुख्तलिफ अंदाज में सामने आया।
जिंदगी दो चॉइस देता है, जो मिलता है वो हाथ फैला कर ले लो, या फिर जो मांगता है वो हाथ उठाकर छीन लो।
कंधों तक लंबे बाल, माथे पर रुमाल बांधे, हाथ में बैंजो उठाए, वो रक्स में महव नजर आ रहे हैं। उनके साथ इस फिल्म में नरगिस फखरी हिरन का किरदार निभा रही हैं।
नसीब का खोटा पर हुनर में खरा, इसका हाथ अगर आदमी पे पड़े तो आदमी हिल जाता है, और अगर बैंजो पे पड़े तो भी आदमी हिल जाता है।
रितेश ने ज्यादातर मल्टी स्टार कास्ट फिल्मों में काम किया है, ताहम उनकी ये फिल्म उन चंद फिल्मों में से एक है जिसमें वो मरकजी किरदार और फिल्म के वाहिद हीरो के तौर पर नजर आए हैं।
देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, छलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार।
बैंजो मराठा फिल्मों के अवार्ड विनिंग डायरेक्टर रवि जाधव की पहली हिंदी फिल्म होगी। सितंबर के आखिरी हफ्ते में इसकी रिलीज मुतवक्की है।
ले 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 भारी मस्ती जी पिचकारी सोड़ी ला गुलाल रे, हे भिड़भाड़ सोड़ू न बेभान होऊ न ढिंगाना घालू यारे, हे भांगे चा तारे त रंगा चा धारे त राणा चल घालू या, आला होई चा सण ले वारी चल नाचू या।
जैसा कि पोस्टर और ट्रेलर से वाजे होता है, रितेश ने इस म्यूजिकल फिल्म में एक रॉक स्टार का किरदार अदा किया है, जबकि नरगिस फखरी ने न्यूयॉर्क से आई एक डीजे का।
तेरे इश्क में हद से गुजरी जाऊं, मैं झूठ कहूं तो कहूं तो कहूं तो मर जाऊं।
एक भारतीय अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ट्रेलर के आगाज में अभिषेक बच्चन की आवाज सुनी जा सकती है, जो रितेश का तारुफ कराते हुए उसे बैंजो की दुनिया का बच्चन करार दे रही हैं।
बैंजो की दुनिया का बच्चन,
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
न जाने न जाने 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 न जाने न जाने कहां से आई है, न जाने कहां से आई है, तू जाने कहां से आई
मोरे सैया न जा,
तुम ये अचानक आई कहां से प्यार जताने।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं, बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनाम दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं, urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद, पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है, मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. افغان حکام کے مطابق منگل کو قندوز صوبے کے علی آباد ضلع میں طالبان عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں کم از کم 17 افراد مارے گئے, جبکہ طالبان نے درجنوں افراد کو یرغمال بنا لیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
افغانستان کے شمالی صوبے قندوز میں طالبان عسکریت پسندوں نے متعدد بسوں کو زبردستی روک کر ان میں سوار درجنوں افراد کو یرغمال بنا لیا ہے. افغان عہدیداروں کے حوالے سے سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق طالبان کی اس کارروائی کے دوران مارے جانے والے افراد کی تعداد 10 سے 17 تک بتائی گئی ہے. حکام کے مطابق یہ واقعہ مرکزی شہر قندوز کے علاقے علی آباد کے قریب منگل کو الصب پیش آیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ بدخشاں سے کابل جانے والی ان گاڑیوں میں لگ بھگ 200 افراد سوار تھے, جن میں سے 30 سے زائد کو یرغمال بنا لیا گیا ہے, جبکہ باقی کو طالبان نے چھوڑ دیا. جن افراد کو یرغمال بنایا گیا ان کی شناخت سے متعلق تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں, لیکن خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان میں افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی ہو سکتے ہیں. ماضی میں عسکریت پسندوں کی طرف سے بسوں کو ایسے زبردستی روک کر مسافروں کو مارے جانے اور یرغمال بنائے جانے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں, اور ان میں مبینہ طور پر ہزارہ برادری کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. صوبہ قندوز میں طالبان اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں, اور گزشتہ سال انہوں نے چند دنوں کے لیے اس کے مرکزی شہر پر قبضہ بھی کر لیا تھا. تاہم افغان فورسز نے ملک میں تعینات بین الاقوامی افواج کی مدد سے طالبان سے قندوز شہر کا قبضہ ختم کروا لیا تھا. ادھر اطلاعات کے مطابق افغانستان کے صوبہ ہلمت میں بھی طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں. طالبان نے ایک روز قبل دعویٰ کیا تھا کہ لڑائی میں ہلمت میں افغان سیکیورٹی فورسز کے لگ بھگ 50 اہلکار مارے گئے ہیں, جبکہ ان کے درجنوں ساتھی زخمی بھی ہوئے. صوبہ ہلمت کے مختلف علاقوں میں طالبان کی کارروائیوں میں نہ صرف تیزی آئی ہے بلکہ انہوں نے بعض حصوں پر قبضہ بھی کر رکھا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
دنیا بھر میں آج تمباکو نوشی سے پرہیز کا دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی طبی ماہرین تمباکو نوشی کو متعدد امراض کی جڑ قرار دیتے ہیں. کراچی سے شہزاد حسین کی ایک رپورٹ.
منگل کو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی تمباکو سے نجات کا عالمی دن منایا گیا. ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے ہر سال 31 مئی کو منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو تمباکو کے استعمال کے نقصانات سے آگاہ کیا جا سکے. طبی ماہرین کے مطابق صرف سگریٹ نوشی ہی نہیں بلکہ کسی بھی طرح سے تمباکو کا استعمال انتہائی نقصان دہ ہے. یعنی تمباکو پان, گٹکے, نسوار, سگریٹ, بیڑی, حکا, شیشہ یا کسی بھی صورت استعمال کرنا بیماری, معذوری اور موت ہے. کراچی کے آغا خان یونیورسٹی اسپتال میں سینے کے امراض کے ماہر اور پاکستان میں تمباکو کے استعمال کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے ادارے نیشنل الائنس فار ٹوبیکو کنٹرول کے سربراہ پروفیسر جاوید خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں سگریٹ کے ڈبوں پر بڑی بڑی تصویروں کی مدد سے لوگوں کو تمباکو کے استعمال کے نقصانات سے خبردار کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں وزارت صحت کے فیصلے کے باوجود ایسا نہیں کیا جا رہا.
تقریباً 32% مرد اور 6% خواتین اسموکنگ کرتی ہیں. اگر اس میں ہم جو اسموک لیس ٹوبیکو ہے, جو پان, چھالیا, گٹکے کی شکل میں اور نسوار کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے, تو تقریباً 50% سے زیادہ ہماری جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے وہ تمباکو استعمال کرتی ہے. تمباکو میجر کاز ہے اس وقت پاکستان کے اندر پھیپھڑوں کے کینسر کا. اس کے علاوہ جو نمبر 2 پہ جو کینسر ہے وہ ہے ہیڈ اینڈ نیک کینسر, یعنی منہ کا کینسر, گلے کا کینسر, یہ بھی تمباکو کی وجہ سے ہوتا ہے. اور نوجوانوں کے اندر اس کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے اور خواتین بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے.
پروفیسر جاوید خان کا کہنا تھا کہ عوامی مقامات پر تمباکو نوشی پر پابندی کے قانون کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا جا رہا, اور اس سلسلے میں نہ صرف حکومت بلکہ عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا,
دنیا میں सबसे सस्ता सिगरेट पाकिस्तान में यहाँ मिल रहा है, उसकी वजह से भी लोग जो गरीब लोग हैं वो सिगरेट की तरफ फौरन रागिब होते हैं, बिकॉज 10 रुपए की रोटी मिलती है लेकिन 10 रुपए के 20 सिगरेट आपको यहाँ पाकिस्तान में आराम से मिल जाती है।
आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक कोशिश की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और बर्तानिया की तरह दुनिया भर में सिगरेट के डब्बे साधा हों, यानी कि सिगरेट के डब्बे पर सिर्फ कंपनी का नाम लिखा हो और वो भी साधा अंदाज में, ताकि वो पुरकशिश ना लगे और यूं लोग उसकी तरफ कम मुतवज्जो हों और सिगरेट की तलब में कमी लाई जा सके। सिगरेट के डब्बों पर पुरकशिश रंगों, तस्वीरों और तशहीरी पैगामात की बजाय लोगों को तंबाकू के नुकसानात से आगाह करने के लिए बड़ी बड़ी तस्वीरें हों, ताकि लोगों में तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों का खौफ पैदा किया जा सके। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में लोगों की सेहत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक तंबाकू है। दुनिया में हर 6 सेकंड में एक शख्स तंबाकू की वजह से होने वाली बीमारियों से मर जाता है। तंबाकू से होने वाली बीमारियां इंतहाई खतरनाक हैं, लेकिन तंबाकू का इस्तेमाल छोड़कर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
मगरबी भारत के फूल गांव में एक बहुत बड़े असलहे डिपो में आग लगने से कम से कम 17 फौजी अहलकार हलाक, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। नई दिल्ली से रिपोर्ट भेजी है सुहेल अंजुम ने।
महाराष्ट्र में वर्धा जिला के नजदीक पुलगांव में वाकई भारत की सबसे बड़ी आर्डिनेंस फैक्ट्री में जबरदस्त आतिशबाजी के नतीजे में कम से कम 17 फौजी जवान हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 2 आला अफसर और डिफेंस सिक्योरिटी कोर के 15 जवान शामिल है, जबकि 19 जवान जख्मी है, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। यह हादसा मंगल की शब में 1:30 से 2 बजे के दरमियान पेश आया। अभी तक आतिशबाजी की असल वजह मालूम नहीं हो सकी है, ताहम इसका आगाज डिपो में एक धमाके के बाद हुआ। फौज के आला अहदेदारों ने इस हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग जाए हादसा का दौरा कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हादसे में साजिश के इम्कान को बईद अल-क़यास करार नहीं दिया जा सकता। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि आसपास के मकानों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। 5 मवाजियात के बाशिंदों को वहां से निकालकर दूसरे मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया है और किसी को भी उसके अहाते में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। यह गोला बारूद का सबसे बड़ा डिपो है। मुख्तलिफ कारखानों से गोला बारूद का जखीरा पहले वहां ले जाया जाता है और उसके बाद मुख्तलिफ मराकज में सप्लाई किया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इसे एक अफसोसनाक हादसा करार देते हुए कहा कि इसमें जानो माल का जबरदस्त नुकसान हुआ है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
तवक्को है कि वारसा में नेटो की सरबराही कॉन्फ्रेंस में मशरकी यूरोप और बाल्टिक रियासतों में दिफाई मौजूदगी को मजीद बढ़ाया जाएगा। रूस ने इस तरह के मुजवजा इकदाम की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि नेटो सर जंग के हरबों को दोबारा बहाल करने जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार सिलतिस कहोक की रिपोर्ट के साथ असद नसीर।
रूस पोलैंड और बलकान रियासतों की सरहदों के करीब फौजी मशकें कर रहा है। हुकाम का कहना है कि रूस ये कार्रवाई इस पेशबंदी के तौर पर कर रहा है कि नेटो रूसी सरहदों के करीब अपनी फोर्सेस और तनसीबात में इजाफा कर रही हैं। रूस का कहना है कि वो बहरे अस्वद में वाक़ जजीरानुमा क्राइमिया में दूर मार बम्बार नस्ब कर रहा है और ये बम्बार एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोलनबर्ग ने ऐलान किया है कि नेटो इत्तेहादी पोलैंड और बलकान रियासतों में अपने फौजी दस्ते तैनात करेंगे।
Everything we do is defensive and it is proportionate and it's absolutely in line with our international
जो कुछ भी किया जा रहा है इसका मकसद दिफाई और जरूरतों के एन मुताबिक है और ये हमारी बैनुल अक्वामी जिम्मेदारियों के तहत किया जा रहा है। روس نے اس دلیل کو مسترد کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ وہ اس کے جواب میں مناسب اقدامات اٹھائے گا۔ پچھلے ہفتے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے یونان کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ نیٹو کے اس طرح کے اقدامات قابل تنقید ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یقیناً خطرات پیدا کریں گے، لہذا ہمیں مجبوراً رد عمل ظاہر کرنا ہوگا اور ہم اپنی سلامتی کی ضمانت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ پولینڈ کے صدر آندرے دودا کا کہنا ہے کہ میزائل شیلز کے جواب میں روسی رد عمل کو مبالغہ آمیز طریقے سے اچھالا جا رہا ہے۔ پولینڈ کے صدر دودا کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں صدر پیوٹن کا رد عمل موجودہ حالات کے تناظر میں ہے۔ ان کا بیان ایک معمول کا بیان تصور کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس مسئلے پر ہم کئی برسوں سے بات کر رہے ہیں۔ پیر کے روز البانیا میں نیٹو کی پارلیمانی اسمبلی کے صدر نے کہا تھا کہ ہمیں روسی جارحیت کے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسری طرف نیٹو کے لیے روس کے مستقل نمائندے الیگزینڈر گروشکو نے نیٹو پر الزام لگایا تھا کہ وہ سرد جنگ کے زمانے کے حربے کو دوبارہ بحال کر رہی ہے اور اس سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گرم موسم اور پرسکون سمندر کے باوجود 700 سے زیادہ پناہ گزین اس ہفتے بحیرہ روم عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب گئے ہیں، جبکہ اٹلی کے ساحلی محافظوں نے ہزاروں پناہ گزینوں کی زندگیاں بچائی ہیں۔ زندہ بچ جانے والوں نے اسمگلروں کے انتہائی برے سلوک کی رپورٹس دی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نام نگار سیلتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ ساتھ اسد۔
اٹلی کی ایک کشتی نے اتوار کے روز سینکڑوں پناہ گزینوں کو جنوبی اٹلی کی مرکزی بندرگاہ پہنچایا اور بحیرہ روم عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب جانے والے 45 افراد کی لاشوں کو بھی۔ زندہ بچ جانے والوں میں زیادہ تر افراد نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ کشتی سے اترنے کے بعد وہ بحریہ کے ہنگامی انتظامیہ کے عملے سے بھی ملے۔ اس کشتی کے کمانڈر لیفٹیننٹ رافیل مارٹینو کہتے ہیں،
We were able to provide medical care to the migrants on board thanks to the doctors the Navy makes available.
ہم پناہ گزینوں کو کشتی کے اندر ہی ابتدائی طبی امداد دینے کے قابل ہوئے، اور اس کے لیے میں ان ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو وہاں ہمارے لیے موجود تھے۔ ہم نے پناہ گزینوں کو نئے اور صاف لباس بھی فراہم کیے اور گرم کھانا بھی۔ اقوام متحدہ نے پناہ گزینوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کی جانے والی غیر معمولی کوششوں پر اٹلی کو سراہا۔ جینیوا میں یو این ایچ سی آر کے ولیم سپائنڈلر کہتے ہیں،
The Italian Navy has been doing a fantastic job. They have rescued about 14,000 people so far this week.
اٹلی کی بحریہ زبردست کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اس ہفتے کے دوران 14,000 افراد کی زندگیاں بچائی ہیں۔ تاہم بدقسمتی سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جن میں پناہ گزینوں کی جانیں گئی ہیں۔ تباہ ہونے والی 3 مختلف کشتیوں میں ایک اندازے کے مطابق 700 افراد یا تو جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے یا لاپتہ ہو گئے۔ عہدیداروں کے مطابق ان ڈوبنے والی کشتیوں میں سوار زیادہ تر افراد کا تعلق سب سہارا افریقہ سے تھا۔ زندہ بچ جانے والوں نے بتایا کہ اسمگلروں نے ڈوبنے والوں کو بچانے کے لیے بالکل بھی کوششیں نہیں کی۔ سسلی میں سیو دی چلڈرن نامی تنظیم سے منسلک گیووانا دی بینیڈیتو کہتی ہیں،
It seems that on Wednesday night at least 2 fishing boats and a rubber boat left the Libyan coast. One of the fishing boats carried around 500 people.
بدھ کی رات لیبیا کے ساحل سے مچھیروں کی 2 کشتیاں اور ایک ربر بوٹ نے سفر شروع کیا۔ ایک فشنگ بوٹ پر 500 کے قریب افراد سوار تھے اور وہ دوسری کشتی کو اپنے ساتھ باندھے ہوئے تھی جو نسبتاً چھوٹی تھی، اور اس پر 400 کے قریب افراد سوار تھے۔ جمعرات کی صبح چھوٹی فشنگ بوٹ، جس کا انجن نہیں تھا اور جسے بڑی کشتی کھینچ کر لا رہی تھی، اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ پانی میں کود گئے اور تیر کر بڑی کشتی تک آ پہنچے۔ باقی لوگوں نے ٹو لائن یا دونوں کشتیوں کے درمیان موجود کڑی کے ذریعے بڑی کشتی تک پہنچنے کی کوشش کی، اور کڑی کے ٹوٹنے کے سبب وہ چھوٹی کشتی ڈوب گئی۔ اٹلی کے حکام نے 4 مشتبہ اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے، جن میں وہ سوڈانی شخص بھی شامل ہے جو چھوٹی کشتی کو ساتھ باندھ کر لا رہا تھا اور جس نے مبینہ طور پر مسافروں کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کڑی کو کاٹ دیں جس سے ڈوبنے والی کشتی منسلک تھی۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے متعلق ادارے کے مطابق اس برس اب تک تقریباً 2,00,000 افراد نے بحیرہ روم عبور کیا ہے، اور اس حالیہ المیے سے پہلے تقریباً 1,700 افراد کے جاں بحق ہونے یا لاپتہ ہونے کی اطلاعات تھیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سینیگال کی ایک عدالت نے چاٹ کے سابق صدر حسین حبرے کو انسانیت کے خلاف جرائم، جنگی جرائم اور ایزا رسانی کا قصوروار ٹھہراتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ انسانی حقوق کے لمبردار گروپ اس فیصلے کو ان لیڈروں کے لیے ایک بھرپور انتباہ قرار دیتے ہوئے اسے سراہ رہے ہیں جو لیڈر اپنے شہریوں سے وحشیانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ ڈاکار سے این لک کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
قصوروار، یہ اعلان برکینا فاسو کے جج گبرڈو گستاو کام نے کیا۔ جج کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے ابرے کو اپنی حکومت کے مخالفین کے لیے حراستوں، پھانسیوں، منظم ایزا رسانی اور دوسری بدسلوکیوں کے احکام جاری کرنے میں براہ راست ملوث پایا ہے۔ جج کام کہتے ہیں کہ ابرے نے 8 سال تک مسلسل جبر کے ساتھ صدارت کی۔ انسانی حقوق کے علم بردار گروپ کہتے ہیں کہ ابرے 40,000 سے زائد قتل کا ذمہ دار رہا۔ جج کام کا کہنا ہے کہ آبرے نے ایک ایسا نظام تشکیل کیا اور اسے برقرار رکھا جہاں سزا اور دہشت ایک قانون تھا۔ وہ ایک ایسی حکومت کے سربراہ تھے جو عمومی شکوک و شبہات پر قائم تھی۔ انہیں اس حد تک واہ میں ستاتے تھے کہ وہ خود اپنے ہی کارندوں کے مخالف ہو گئے تھے۔ آبرے کی حکومت کا شکار اور ان شکار افراد کے عزیز و اقارب بھی پیر کے روز عدالت میں موجود تھے، اور جب آبرے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تو وہ روتے بھی تھے اور خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک خاتون کہتی ہیں کہ خدا کی مدد سے ہم جیت گئے ہیں۔ ان کے شوہر آبرے کے دور صدارت میں ایک سرکاری عہدیدار تھے جنہیں گرفتار کیا گیا اور ایزا دی گئی۔ وہ مقدمے سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ آبرے نے سزا سننے کے بعد کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ایک مکے کی شکل میں ملایا اور عدالت سے باہر آتے ہوئے اپنے حامیوں کے لیے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آبرے نے مقدمے کے دوران کھڑے ہونے یا جج کو تعظیم دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اپنی آنکھوں پر گہرا چشمہ پہنے رکھا اور اپنے سر اور چہرے کو سفید سکارف سے ڈھانپے رکھا۔ آبرے کو گزشتہ برس جون میں زبردستی عدالت میں لایا گیا تھا جب مقدمہ شروع کیا گیا۔ آبرے اور ان کے وکلاء نے مقدمے میں شرکت سے انکار کر دیا تھا اور مقدمے کو اس وقت کچھ دیر کے لیے مؤخر بھی کرنا پڑا جب عدالت کی طرف سے مقرر کیے گئے وکلاء نے ان کا دفاع تیار کیا۔ آبرے 1990 میں سینیگال فرار ہو گئے جب انہیں ایک بغاوت میں برطرف کر دیا گیا۔ ان کے خلاف مقدمہ قائم کرنے میں 20 سال سے زائد کا وقت لگا۔ اس مقدمے میں 4,500 سے زائد افراد نے سول پارٹی کے طور پر اندراج کرایا۔ ہاکلین مدینہ آبرے کے خلاف آواز اٹھانے والے اہداف کی کلیدی وکیل تھی۔ ہاکلین مدینہ کہتی ہیں کہ آج کا دن جبر و ستم کا نشانہ بننے والوں کی طرف سے انصاف کی تلاش کی جیت کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ان لوگوں اور افریقہ کے لیے ایک بڑی خوشی ہے، کیونکہ ہم دنیا بھر میں ظالموں اور جابروں کو ایک پیغام بھیج رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اس مقدمے میں شہادتیں دیں ان میں 69 ایسے افراد تھے جو حراست میں رکھے گئے اور جن کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی۔ ان میں ایک ایسی خاتون بھی شامل تھیں جن کے ساتھ آبرے کے 4 بار زیادتی کرنے کا قصور ثابت ہوا۔ آبرے کے وکلاء کے پاس 15 دن ہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکیں۔ بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کی پشت پناہی والی کرد قیادت میں فورسز نے اپنی کاروائیوں کا دائرہ کار شام کے دریائے فرات کے مغرب تک بڑھا دیا ہے اور ترکی کی سرخ لکیر عبور کر لی ہے اور مرکزی سنی عرب لیگ کو ناراض کر دیا ہے۔ شمالی شام کی لڑائی میں اس اقدام سے مزید افراتفری پھیل گئی ہے اور سیاسی سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ کچھ سنی عرب دہشت گرد گروپ داعش کے ہاتھوں میں جا سکتے ہیں۔ صدر اسد کی بڑی باغی اپوزیشن سیرین نیشنل کولیشن اب بین الاقوامی برادری سے ضمانت کا مطالبہ کر رہی ہے کہ سنی عربوں کو ان دیہات میں جانے کی اجازت دی جائے جنہیں جہادی داعش گروپ نے شامی جمہوری فورسز سے چھین لیا تھا۔ ان فورسز پر وائی پی جی کا قلبہ ہے جو کردش عوامی تحفظ یونٹ ہے۔ اس گروپ پر الزام ہے کہ اس نے پچھلے سال عربوں اور ترکمانوں کو زبردستی بے دخل کر دیا تھا اور دیہات کو تباہ کر دیا تھا۔ سنگاپور کی ایک عدالت نے 4 بنگلہ دیشی شہریوں کو اپنے آبائی وطن میں دہشت گردی کے لیے شدت پسند گروپ داعش کو مالی معاونت فراہم کرنے پر فرد جرم عائد کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان افراد نے بنگلہ دیش میں حملوں کی غرض سے اسلحہ خریدنے کے لیے رقم جمع کی تھی۔ انہیں 21 جون کو سزا سنائی جائے گی، جو کہ ایسے الزامات میں 10 سال تک قید اور تقریباً 3,62,000 امریکی ڈالر 5,00,000 سنگاپوری ڈالر تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
زیری افریقہ نے گزشتہ چند برسوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. افریقی امور کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے حال ہی میں سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے سامنے کہا کہ سب سہارا افریقہ میں مجموعی رجحانات جمہوری عمل، ترقی اور اقتصادی مواقع میں اضافے کی نشاندہی کرتے ہیں. تاہم ان مثبت رجحانات کے باوجود اس بر اعظم کے کچھ حصوں میں عدم استحکام اور تنازع مسلسل ابتری کا باعث ہیں، اور اس کی زیادہ تر وجہ دہشت گردی اور متشدد انتہا پسندی ہے. دہشت گرد تنظیمیں مثلاً الشباب، بوکو حرام، القاعدہ ان اسلامک مغرب یا اے کیو آئی ایم اور المرابطون ریاستی کمزوری اور مخدوش سیاسی اقتصادی حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں. افریقی امور کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ گرین فیلڈ نے کہا کہ ہم متشدد انتہا پسندوں کو ان علاقوں میں بھرتی کی اپنی کوششوں پر مرکوز دیکھ رہے ہیں جہاں اقتصادی مواقع کا فقدان، سیاسی اور سماجی عدم اطمینان، ناقص انتظام حکومت، اشرافیہ کے بدعنوانی اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہونے والی زیادتیوں کے احتساب کا فقدان ہے. لیک چیڈ بیسن کے خطے میں بوکو حرام شمال مشرقی نائجیریا، کیمرون، چیڈ اور نیجر پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. مغربی افریقہ اور ساحل کے علاقے میں دہشت گرد گروپس ہوٹلوں اور ایسی تفریح گاہوں پر حملوں کا ارتکاب کر چکے ہیں جہاں مغربی باشندوں کا تواتر سے آنا جانا رہتا ہے. مشرقی افریقہ میں الشباب افریقی یونین کے ہراول کارروائیوں کی غرض سے قائم کیے جانے والے مراکز اور پورے صومالیہ اور کینیا میں دوسرے اہداف پر بڑی سطح کے حملے کر چکا ہے، اور داعش اپنے نیٹورکس کی توسیع کے لیے مقامی شورشوں اور تنازعوں کے ساتھ باہمی اشتراک و تعاون کی کوششیں کر رہا ہے. امریکہ افریقہ میں انفرادی ممالک اور ملکوں کے درمیان قائم تنظیموں کی فوجی صلاحیتیں بڑھانے اور قانون کے نفاذ، عدلیہ اور فوجداری انصاف کے شعبے کے دوسرے اداروں کے استحکام کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی بھرتی، انہیں انتہا پسند بنائے جانے کے عمل اور دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث کرنے کی غرض سے انہیں تیار کرنے کی کوششیں روکنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. امریکی معاون وزیر خارجہ تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ ہم پرتشدد انتہا پسندی کے محرکات کو بہتر طور پر سمجھنے اور مؤثر رد عمل تشکیل دینے کے لیے افریقہ کے سرکاری اور غیر سرکاری شراکت داروں کے ساتھ اپنے روابط کو توسیع دے رہے ہیں. ہم متشدد انتہا پسندی کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مزید مؤثر پالیسیاں اپنانے کے مقصد سے قومی اور چھوٹے انتظامی دونوں سطح کے حکومتی شراکت داروں کے ساتھ قریبی طور پر کام کر رہے ہیں. تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ امریکہ جمہوریت، امن اور خوشحالی کے فروغ کے لیے افریقی عوام اور حکومتوں کے ساتھ شراکت داری کے عزم سے وابستہ ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial. پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. سامعین، حالیہ دنوں میں پاکستان میں ٹریفک کے یکے بعد دیگرے بڑے حادثات ہوئے ہیں جن میں بیسیوں افراد ہلاک ہوئے. ان حادثات کے بعد ہم ذرائع ابلاغ میں ریسرچرز اور صحافیوں کی جانب سے یہ شکایات سنتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹریفک حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد کے بارے میں سرکاری اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ میں ٹریفک حادثات کی شرح کیا ہے، ہر سال یہاں کتنی ہلاکتیں واقع ہوتی ہیں، اور ان حادثات کے اسباب سرکاری کتابوں میں کس طرح درج ہیں. اخبار یو ایس اے ٹوڈے نے اپنی ایک رپورٹ میں نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ میں سالانہ اوسطاً 30,000 افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں، اور ان ہلاکتوں کی وجہ ڈرائیورز کی تھکاوٹ، اس کی توجہ کا کسی اور جانب مبذول ہونا، نشے کے زیر اثر ہونا، تیز رفتاری اور لاپرواہی شامل ہے، اور یقیناً موسم بھی ایک اہم اثر رکھتا ہے۔ شدید موسم نہ صرف معمولات زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ کئی زاویوں سے زندگی کے خاتمے کا سبب بھی۔ بتایا جاتا ہے کہ موسم کے زیر اثر ہونے والے حادثات میں جو ہلاکتیں ہوتی ہیں ان کی تعداد 7,000 سالانہ کے قریب ہے۔ فیڈرل ہائی وے ایڈمنسٹریشن کے ڈیٹا کے مطابق یہ 7,000 ہلاکتیں ہائی وے پر ہوتی ہیں جہاں برف باری سے گاڑیوں کے پھسلنے یا شدید گرمی میں ٹائروں کے پھٹنے کے سبب حادثات پیش آتے ہیں۔ یو ایس اے ٹوڈے کے مطابق امریکہ میں شمال مشرقی ریاستوں میں زیادہ ٹریفک حادثات رپورٹ ہوتے ہیں۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی، بالٹیمور، بوسٹن، فلاڈیلفیا، نیوارک، ہارٹفورڈ، سپرنگ فیلڈ اور نیو ہیون جیسے شہر جو مختلف ریاستوں میں واقع ہیں، یہاں آبادی کے تناسب سے زیادہ حادثات پیش آتے ہیں، جبکہ فورٹ کالنز، کولوراڈو، براؤنزویل، ٹیکسس، آئیڈاہو کا شمار ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں حادثات کی آبادی کے تناسب سے شرح ملک میں سب سے کم ہے۔ سامعین، نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے مطابق امریکہ میں ہر 10 سیکنڈ کے بعد چھوٹا بڑا ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جبکہ ہر ڈرائیور 10 برسوں میں اوسطاً ایک بار کسی نہ کسی حادثے سے دوچار ہوتا ہے۔ زیادہ تر حادثات کی رپورٹنگ براہ راست پولیس اور انشورنس کے اداروں سے ہوتی ہے، اس لحاظ سے آپ پر یہ واضح کر دیں کہ کار پورچ سے گاڑی نکالتے ہوئے اگر وہ کسی چیز سے ٹکرا جائے اور اس پر لائنیں یا ڈینٹ پڑ جائے اور آپ اسے رپورٹ کریں تو اسے بھی حادثہ یا ایکسیڈنٹ ہی شمار کیا جائے گا۔ یو ایس اے ٹوڈے نے ٹریفک سے متعلقہ اداروں کے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ میں ہونے والے ٹریفک حادثات میں خوش قسمتی سے صرف 25% میں لوگ زخمی ہوتے ہیں، جبکہ بدقسمتی سے صرف 1% میں ہلاکت واقع ہوتی ہے۔ امریکہ کے ادارہ شماریات نے بھی ٹریفک حادثات سے متعلق جو اعداد و شمار بیان کیے ہیں وہ اس رپورٹ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ تو سامعین، امریکہ میں تقریباً 30 کروڑ سے زائد کی آبادی میں جہاں گاڑیوں کی کثرت ہے، وہاں سالانہ اوسطاً 30,000 افراد ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں حادثوں کے باوجود ہلاکتوں کی کم شرح کا کریڈٹ ایمرجنسی خدمات کو اور پولیس اینڈ ایمبولینس سروس کو دیا جاتا ہے۔ رپورٹ کا آغاز چونکہ پاکستان میں حادثات سے ہوا تھا تو اس حوالے سے یہ بتاتے چلیں کہ وہاں سالانہ اموات کی سرکاری طور پر تو تصدیق نہیں ہوتی، البتہ سوشل میڈیا پر مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے اعداد و شمار جو رپورٹ ہوتے ہیں ان کے مطابق 20 کروڑ آبادی کے اس ملک میں ٹریفک حادثات میں اوسطاً ہلاکتوں کی تعداد 50,000 سالانہ ہے۔ اوور سپیڈنگ، اوور لوڈنگ اور ڈرائیوروں کے غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ ساتھ ٹریفک حکام کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، جو ٹریفک قوانین پر باوجود عمل درآمد نہیں کراتے اور ہزاروں جانے سالانہ ٹریفک حادثات کے سبب ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
اور اب ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر نیلوفر مغل، اور انجینئر مشا ٹوپینسکی۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔
پاکستان کے وزیر اعظم